الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة کی آیت نمبر 21 سے تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور اس رکوع میں قرآن کی بنیادی دعوت کا بیان ہے. جیسے سورة فاتحہ میں ہم نے دیکھا توحید کا ذکر بھی ہے, آخرت کا تذکرہ بھی ہے, رسالت کا بیان بھی ہے, اسی انداز کا تذکرہ اس رکوع میں بھی ہے. اور بعض اہل علم نے بڑا پیارا عنوان اس کے حوالے سے بیان کیا کہ اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آغاز کا تذکرہ بھی کیا اور انسان کے معاش کا ذکر بھی کیا, یہ دنیا, اور معاد کا ذکر بھی کیا یعنی آخرت. بڑا جامع رکوع اس حوالے سے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ کا یہ پیغام, قرآن کا یہ پیغام یونیورسل ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. سب سے خطاب ہے اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, وہ رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور وہ کے جس جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو. دنیا میں رب کی عبادت کرو گے تو افراط اور تفریط, در بدر کی ٹھوکرے کھانے سے بچ جاؤ گے, اور دنیا میں رب کی عبادت کرو گے تو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. وہ رب کیسا ہے؟ اس کا تعارف توحید کا بیان. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ رب کے جس نے تمہارے زمین کو فرش بنایا. وہ جو اپنی عبادت کا تم سے تقاضا کر رہا ہے, اب اس رب کا تعارف آ رہا ہے. عبادت کا تھوڑی بات ہم سورہ فاتحہ میں کر چکے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ رب کے جس نے تمہارے زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. فلا تجعلوا لله اندادا, تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ہے. اور بہرحال جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت اور اس کی قدرت کے ان نشانیوں کی زیادہ تفصیلات وہ مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے نشانیوں کے بیان میں. اب قرآن حکیم میں اس مقام پر رسالت کے تعلق سے گفتگو, قرآن کے حوالے سے چیلنج کا بیان آ رہا ہے. فرمائے کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں اس کلام یعنی قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم قرآن کی کسی ایک سورت سے ملتی جلتی ہی سورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اپنے مددگار بلا لو جو ہے اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تمہارا معاذ اللہ دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے مثل پیش کر سکتے ہو, اس کی طرح کا پیش کر سکتے ہو, تو اس کی کسی سورت سے ملتی جلتی سورت ہی لے آؤ. یہ چیلنج گریجولی اللہ نے آسان کیا ہے. مکی صورتوں میں پڑھیں گے پورا قرآن لے آؤ, چلو پھر کہا کہ 10 سورتیں لے آؤ, پھر کہا چلو ایک سورت لے آؤ, اور آخر میں کہا کسی ایک سورت سے ملتی جلتی ہی سورت لے کر آ جاؤ. آگے انداز دیکھیے اللہ کا, فرمائیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اللہ اکبر, یہ کلام کا زور ہے عربی میں. اور بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو. ایک بات ابتدا میں بیان نہ کر سکا میں, یہ قرآن کس دعوے کے ساتھ کھڑا ہوا, شروع ہوا, لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں. تھیوریز بدلتی رہتی ہیں, بعد میں آنے والے سائنٹسٹ پچھلوں کی تھیوریز کا جو ہے نگیشن کر دیتے ہیں, اور انسان خود اپنی تحریر کے بارے میں بھی کہ 20 برس پہلے ایک بات تھی کہ آج کہتے ہیں اس کو یوں نہیں ایسے ہونا چاہیے. اللہ کا کلام اپنی جگہ کھڑا ہے, ایبسولیوٹ ہے, کمپلیٹ ہے, مکمل ہے, کوئی شک اور شبہ اس کے اندر نہیں. یہاں زور کیا ہے؟ ولن تفعلوا, تم ہرگز نہیں کر سکتے ایسا. فتقوا النار, تو ڈرو آگ سے. اب آخرت کا بیان شروع ہو گیا. التی وقودہا الناس والحجارہ, جس کے اندر انسان و پتھر ہیں. پتھروں سے ایک مراد یہ جو بت پرستی جو کرتے ہیں, اور ان کے بتوں کو بھی وہاں پر ڈالا جائے گا. اعدت للکافرین, کافروں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. قرآن حکیم میں جا بجا جہنم کا تذکرہ آتا ہے, جنت کا تذکرہ آتا ہے. ایک مسنون عمل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ ہے, جب جہنم کا بیان ہو تو جہنم سے بچنے کی دعا کی جائے, اور جب جنت کا تذکرہ ہو تو جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے. اعدت للکافرین, وہ آگ کو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اس کے برعکس وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور بشارت دیجیے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ان لہم جنات, کے بے شک ان کے لیے باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. بشارت کن کے لیے؟ ایمان لائے اور نیک اعمال کی. یہ بہت اہم بات ہے. مسلمان ہو جانا کافی نہیں، مسلمان بننا بھی ہے. اللہ کو ماننا ایک بات ہے، اللہ کی ماننا دوسری بات ہے. اللہ کے رسول کو ماننا ایک بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے رسول کی ماننا دوسری بات ہے. قرآن کو ماننا ایک بات ہے، قرآن کی ماننا دوسری بات ہے. تو بشارت ان کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. کیا؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں جنت. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. فرمایا اس جنت کی ایک کیفیت، وہاں کی نعمتوں کا ایک پہلو. فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب کبھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو عطا کیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی کھانے کو دیا گیا تھا. واتوا به متشابها، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. دو تین تعبیرات اہل علم نے بیان فرمائی. ایک تو یہ دنیا میں جو ملا تھا اس سے ریزمبلنس رکھتا ہوا ملتا جلتا ہوگا، تاکہ ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی تو ہو نا، کہ قبول کریں. یہاں ہم کھا رہے تو وہاں بھی ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ کی توفیق سے کھا رہے، اللہ تعالیٰ اور ہمیں کھاتا پیتا رکھے. لیکن رمضان مبارک میں ذرا ٹنکی کو ہم نے اس پر ہاتھ تھولا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ روح بیدار ہو. اور روح کو دن میں بیدار کر کے رات میں قرآن کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، تاکہ روح کو اسٹرینتھ مل سکے. بہرحال اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے استفادے کی، یہاں بھی توفیق ہے وہاں بھی. تو ایک طرح کی جو دنیا میں چیزیں تھیں وہ اس طرح کی ہوں گی تاکہ ایکسیپٹیبلٹی آسان ہو. لیکن کہاں دنیا کی کوئی شے اور کہاں جنت، کوئی میچ نہیں ہے اس کا. دوسرا، جنت میں تو ملتا رہے گا، ہر مرتبہ نیا ہوگا. اللہ اکبر، سائز شاید وہی ہوگا، آؤٹ لک ویسے ہوگا، ٹیسٹ ہر مرتبہ ڈفرینٹ ہوگا. اب آپ نے کبھی سوچتے از اٹ پاسبل؟ اللہ کے بندو، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر جنت میں بھی ایسے ہی ہو کہ میں دبئی جاتا ہوں یہ 6 ٹیسٹ مجھے مل جاتے ہیں، کراچی میں 4 مل جاتے ہیں، نیو یارک میں جاتا ہوں 6 مل جاتے ہیں، اور گن گنا کے 36-72 ہو گئے، اور یہی ریپیٹ ہوتا رہے، اور جنت میں بھی یہ چلتا رہے، تو جنت جنت ہے پھر کیا؟ ہر مرتبہ جب انہیں دیا جائے گا وہ ڈفرینٹ ہوگا، سم واٹ لائک سملر ہوگا، آؤٹ لک ایک جیسی ہوگی، لیکن ٹیسٹ ہر مرتبہ ڈفرینٹ ہوگا. آج کہتے ہیں یہ دنیا میں یہ ہماری زبان چٹکارے جو مانگتی ہے، یہ 10,000 ٹیسٹ کو ٹیسٹ کر سکتی ہے. تقریباً 10,000 ذائقے، میں ڈشز کے نام نہیں لے رہا ورنہ راہ ڈبکنا شروع ہو جائے گی غالباً، ٹھیک ہے، لیکن 10,000 ذائقے اس دنیا کے اندر جو فائنائٹ ایک مختصر سی ہے. اور وہ جنت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری میں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. جنت کے تذکرے کو بھی میں کہتا ہوں ری وزٹ نہیں، وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ ہزاروں آیت قرآن کی تذکرہ ہوتا رہے گا. یہاں کیا فرمایا؟ اتو بھی متشابہ، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا، یہ نہیں ہوگا جو پہلے تمہیں ملتا رہا، یہ بالکل ہر مرتبہ ڈفرینٹ ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، مراد بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ لوگوں نے اٹھایا اور آج بھی لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. لوگ کہتے ہیں، آج بھی کہتے رہے، اب تو نہیں کہتے، قرآن اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، اس میں مکڑی کا ذکر بھی آ گیا، اس میں چیونٹی کا ذکر بھی آ گیا، اس میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی آ گیا. اللہ کہتے ہیں میں چاہوں تو مچھر کا بھی کر دوں، اور وہ ذکر اب آ رہا ہے. اور آج جو تحقیق ہمیں بتاتی کہ مچھر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی طرح بھی اوپر جا سکتا ہے، اور وہ ٹیک آف جہاز کی طرح بھی کر سکتا ہے. اور ٹیکے کس کس طرح لگاتے ہیں، ذرا اس کی تحقیق کے اندر جائیے تو آدمی اش اش کر اٹھے کہ کیا کچھ اس ایک مچھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہتھیار نصب کیے ہوئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن یہ کہ اللہ نے یہ چیزیں ڈیفائن کی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے. اور آج کوئی 1972 میں شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کر کے نوبل پرائز ون کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے قرآن کی آیت سورہ نحل آیت 66 آتی ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ میں نے کیا تیر مارا، 14 صدیوں پہلے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے. اینڈ سو آن، یہ باتیں بھی آگے آتی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہاں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں قرآن میں. اب اس کا جواب فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس بات میں جھجک ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان فرمائے، خواہ وہ مچھر جیسی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر. مراد ہے کہ حقیر ہونے میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو یا مچھر سے بڑھ کر اللہ کو کوئی جھجک کوئی ہیزیٹیشن نہیں. کیوں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جن لوگوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا. اب اللہ اپنے ارادے کا اظہار فرما رہے ہیں, یضل بہ کثیرا, اللہ اس طرح کی مثال یہ آیات قرآنی کے ذریعے کچھ کو کثیر لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے, ویہدی بہ کثیرا, اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو پہلی بات تو یہ اللہ نے مختلف کیڑوں کی, پرندوں کی اور جو مثالیں دی ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں. وہ اپنے اپنے مقام پر شہد کی مکھی کا بیان اور چیونٹی کا بیان اور مکڑی کا بیان وہ آتا رہے گا. البتہ بات سے اور سادہ سی یہ ہے, جو بات سمجھانا مقصود ہوگی اس سے مطابقت رکھتی ہوئی مثال ہی دی جائے گی تاکہ لوگوں کو بات سمجھنا آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. اب اسی طرح کی مثالیں کچھ کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں, جن کے دلوں میں خبث ہوتا ہے, گندگی ہوتی ہے, آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. مگر جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب و تڑپ ہوتی ہے, ایک ایک آیت, ایک ایک مثال, ایک ایک بات قرآن کی ان کے لیے ہدایت میں اضافے کا باعث بنتی چلی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کی آیات سے مزید ہدایت عطا فرمائے. آگے قرآن نے واضح کیا کس کو اللہ گمراہ کرتا ہے. عام طور پر یہ مقام ہمارے یہاں کچھ حضرات جو ہیں وہ قرآن کے ترجمے پڑھنے کے حوالے سے بیان کر دیتے ہیں, بھائی گمراہ ہو جاؤ گے, تو یہ کچھ زیادہ شدت والا پہلو ہے. ہاں یہ ضرور کہا جائے احتیاط کی ضرورت ہے, ترجمہ پڑھنے کے ساتھ تشریح بھی پڑھ لو, اپنی عقل کو عقل کل نہ سمجھو, علماء سے بھی رابطہ رکھو, اہل علم سے بھی رابطہ رکھو, اور تفاسیر بھی پڑھو تو مستند علماء کی, یہ مناسب بات ہے. لیکن مطلق قرآن کے ترجمے سے روک دیا جائے تو یہ بات مناسب نہیں. اور پھر لوگ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں, اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ڈیفائن بھی کر دیا اللہ گمراہ کسے کرے گا. وما يضل به الا الفاسقين, اللہ گمراہ انہیں کرتا ہے جو فاسق ہوں. وہ فاسق کون ہے, نافرمان کون ہے؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کر لینے کے بعد. اللہ کا عہد ایک تو ہے, ہم پڑھیں گے آراف, سورہ آراف آیت 172 میں وہ عہد الست کہتے ہیں عالم ارواح میں ہوا. پھر اللہ کا ایک عہد ہے جب بندہ شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, تو وہ اعلان کرتا ہے ہینڈ سب کر کے, میری مرضی نہیں چلے گی, مرضی اللہ کی. یہ پوری زندگی کا معاہدہ ہے. وہ جو اس معاہدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا. اس سے ایک مراد رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا, قطع رحمی کرنا, اور ایک مراد اللہ کے نیک بندوں سے جڑے رہنا. سورہ توبہ آیت 119, کونوا مع الصادقین, قرآن کہتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہو. جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اپنی مرضی سے قرآن سے کچھ نکالنے کی کوشش کرے گا یقیناً وہ گمراہی کی طرف جائے گا. مگر جو پیغمبر سے جڑا رہے صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب قرآن سے جڑا رہے, امت کی پوری 14 صدیوں کی چین اس سے جڑا رہے, انشاءاللہ تعالی وہ گمراہ ہونے سے انشاءاللہ تعالی بچے گا اور صحیح راہ پر چلتا رہے گا. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے ڈیفائن کیا جو حقوق اللہ کو پامال کر رہے ہیں, جو حقوق العباد کو پامال کر رہے ہیں, جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ رہے ہیں, جو بندوں کے معاملات میں کوتاہی کر رہے ہیں, یہ ہیں کہ جن کو گمراہ کیا جائے گا. فرمایا کہ وہ یفسدون فی الارض, اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد ایک تفصیل طرف آیت ہے جس میں دو زندگیوں اور دو اموات کا تذکرہ ہے, بڑا دلچسپ مقام قرآن کا. کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو, کیسے کر سکتے ہو اللہ کا انکار. وکنتم امواتا, جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم, اللہ نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور ثم یحییکم, پھر کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن. ثم الیہ ترجعون, پھر تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. زیادہ فلسفیانہ بحث کے مقابلے میں اہم بات یہ ہے کہ دوبارہ کھڑا ہونا ہے, اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں. اس وقت کراچی کے اندر 53 منٹ ہوا چاہتے ہیں کراچی میں, کراچی سے کچھ لوگ ہمیں ملک سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں. رائٹ ناؤ مجھے اور آپ کو موت آ جائے, میں اور آپ جانے کو تیار ہیں. ویسے رمضان شریف کی موت تم چاہتے بھی ہوں گے نا, تو مرنے کو تیار ہیں؟ فوراً کچھ چیزیں ذہن میں آ رہے ہوں گی اور شاید جواب ہاں میں نہیں آتا. اللہ کرے کہ میں اور آپ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں اور اسی رمضان میں ہم یہ کہیں کہ ہاں
اللہ کا تیرا حکم ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ بھائی موت آئے گی تبھی تو اللہ سے ملاقات ہوگی. ایک حدیث کبھی سناؤں گا بعد میں, موت آتے ہی مؤمن کی روح ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جا کر رب کے حضور پیش کی جاتی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, کسی موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. یہ عملی مسئلہ ہے, باقی فلسفیانہ بحثیں ہوتی رہیں گی. مسئلہ میرا, میں مر گیا تو میں کیا جواب دوں گا کل اللہ کو, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا, تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو سب کا سب کچھ زمین میں ہے. یہ زمین تمہارے لیے بنائی, تمہارے لیے سجائی. آگے اس کا مزید ابھی ذکر آ رہا ہے, خلافت عطا کیے جانے کے تعلق سے یہاں بھیجا, یہاں کے وسائل تمہارے لیے ایکسپلور کرو, نعمت استعمال کرو, لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ تمہارے لیے, تم اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے, اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات, پھر ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا. یہ سات آسمان کی سائنٹیفکلی کیا انٹرپریٹیشن ہے, ابھی سائنس تھوڑا دور ہے, کچھ تھیوریز تو ہوں گی. معراج کے شب میں تو سات آسمانوں کا ذکر آتا ہے, اور آپ کے میرے ایمان کی بنیاد سائنس پر نہیں ہے, کیونکہ سائنس نے روح کو ثابت نہیں کیا, سائنس نے کرامن کا کاتبین کو ثابت نہیں کیا. آپ اور میں تو غیب پر ایمان رکھے بیٹھے ہیں, تو معراج کی جو شب کی روایات ہیں ان میں سات آسمانوں کا تذکرہ بھی ہے, وہ ہمارے ایمان کا حصہ, ہم اس کو مانتے ہیں. البتہ سائنٹیفکلی اس کی انٹرپریٹیشن ابھی ذرا دور کی بات ہے. واللہ اعلم. وہو بکل شیء علیم, اور وہ اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اگلا رکوع بھی بڑا پیارا بڑا قیمتی, سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر, ان کو خلیفہ بنائے جانے کا ذکر, اور ان کو علم عطا کیے جانے کا ذکر, اور علم کی دو اقسام عطا کیے جانے کا ذکر, اور فرشتوں کے سامنے ڈیمونسٹریشن کرائے جانے کا ذکر. پھر ان کو جو زمین پر بھیجا جا رہا ہے شیطان کا بھی تذکرہ آ جائے گا. تو ایک خاص ہدایت کے ساتھ ان کو زمین پر بھیجا گیا, ہم کون ہیں, ہمارا اوریجن کیا ہے, اور ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, آج ہم اور آپ کس منصب پر فائز کیے گئے ہیں, اور کہاں ہم سے کچھ کمی بلکہ بہت بڑی خطا ہو رہی ہے علوم کے تعلق سے. یہ سارے مباحث اس ایک رکوع میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ لفظ آج ہم بڑا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں, چار دوست بیٹھے ہوئے ایک زیادہ بول رہے تم کیا کہتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, استغفر اللہ, خلیفہ بن رہے, استغفر اللہ. یہ بڑا مس یوز ہے اس لفظ کا جو قرآن نے اس ٹرمینالوجی استعمال کی ہے, اللہ ہمیں اس سے بچا کر رکھے. سیکنڈلی, آج داعش کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس نام پر کس کس لوگ کن کن لوگوں نے کیا کچھ ہم مسلمانوں کے ساتھ کر ڈالا, اور اس کا امپیکٹ ایک فوری طور پر کیا ہے, لوگوں کو خلافت کے لفظ سے الرجی ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون, عجیب بات, خلافت کے لفظ سے ہی مسلمانوں کا الرجی ہونا وہ شروع ہو گئے, استغفر اللہ. حالانکہ خلافت اتنی پرانی ہے جتنی نبوت پرانی ہے اور جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے. وہی قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اور یاد کیجئے باپ کے رب نے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, وہی پہلے انسان, وہی پہلے نبی, وہی پہلے خلیفہ. سادہ سا ترجمہ, اللہ کا نمائندہ. پہلے انبیاء کے ختم نبوت کے بعد ابھی امت ہے, سمپل سی بات, انبیاء ہی خلفاء اللہ کے خلیفہ. انگریزی میں کہے تو وائس رائے, جو پری پارٹیشن ہوا کرتا تھا اس کی اپنی کوئی فری ول نہیں ہوتی تھی, ملکہ جو کچھ کہتی تھی برطانیہ سے وہ نافذ کر دیا کرتا تھا. ایک اچھا لفظ ہے وائس جیرینٹ جو انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ہماری اپنی کوئی فری ول نہیں ہے, ہم اللہ کے نمائندے اور اس کی زمین پر اس کی نمائندگی کریں, اس کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو پہلے انبیاء ہی خلیفہ ہوتے تھے, اب کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام پر خلاف ختم نبوت ہو گئی تو یہ خلافت کا انسٹیٹیوشن کلیکٹیولی امت مسلمہ کے کام پر ہے. یہ گفتگو سورہ نور آیت نمبر 55 میں آئے گی انشاءاللہ. قالوا, اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے اللہ فرشتوں کے درمیان. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, انہوں نے عرض کی کہ اللہ تو زمین میں اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. ایک رائے اہل علم کی ہے کہ یہ بات فرشتے کیوں کہہ بیٹھے, کیونکہ جو ہستی بنائی جا رہی ہے, جس مخلوق کو کریٹ کیا جا رہا ہے اس کو اختیار دیا جائے گا, اور انسان سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی اور جنات نے اختیار کا غلط استعمال کر کے کئی مرتبہ فساد مچایا تھا اور فرشتے اس بات کے گواہ تھے. تو فرشتوں نے ایک بات رکھی ہے, اللہ جو مخلوق پیدا کی جا رہی وہ بھی فساد تو نہیں مچائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. بعض اہل نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ شاید ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں, کوئی دل میں خیال سا آیا ہو. قال, اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اے میرے فرشتوں بنا رہا ہوں تو میں بنا رہا ہوں، بھیج رہا ہوں تو میں بھیج رہا ہوں، ذمہ داری دے رہا ہوں تو میں دے رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے ایک ڈیمونسٹریشن کرایا فرشتوں کی بھی تسلی کے لیے اور ہماری وضاحت کے لیے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، ایک سادہ سا اس کی وضاحت کا پہلو کہ جتنی فزیکل سائنسز ہیں یا جو بھی انسان اپنے فہم، اپنی عقل، اپنی محنت سے ایکسپلور کر لے گا، یہ جتنی بھی فزیکل سائنسز اور جتنے علوم کی ایکسپلوژن آج ہو رہی ہے، یہ سب کچھ علم الاسماء، اشیاء کا علم، چیزوں کا علم۔ فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے انہیں یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ خیال تمہارے دل میں ہے یا تھوڑے کنفیوژن تمہیں اگر ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، ابھی مظاہرہ ہو جائے گا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، بڑا پیارا، بڑا عاجزی والا جملہ، سبحانک، اے اللہ آپ تو پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ہاں ہم پی ایچ ڈی بھی ہوں گے، ماشاءاللہ کچھ ہو سکتے ہیں محفل میں ہمارے پاس ہوں، بڑے بڑے پروفیشنلز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جملہ یہ ہونا چاہیے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ میری اور آپ کی تو کوئی اوقات نہیں، جس ذات کو اللہ نے سب سے بڑھ کر نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہم ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جیسے تجھے پہچاننے کا حق ہے وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، اور اللہ جیسے تیری عبادت کا حق ہے وہ حق ہم ادا نہ کر سکے۔ امام الانبیاء، سید المرسلین والآخرین اگر یہ فرما رہے ہوں تو باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے ہمیں ایک تعلیم بھی کر دی، کیا کہو، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اس سوائے اس کے کچھ بھی نہیں جو اللہ تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبئہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ ہی نے سکھائے، فرفر انہوں نے بتا دیے۔ قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی غیب یعنی پوشیدہ باتوں کو۔ واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے فرشتوں، اگر تمہارے دلوں میں بھی، جی میں بھی کوئی بات تھی، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ڈیمونسٹریشن ہو گئی کہ بھیج رہا ہوں تو علم دے کر بھیج رہا ہوں۔ اس رکوع میں، اس مقام پر فضیلت آدم کی وجہ علم آئی ہے، اور نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی بات آئی تھی، دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے نا، یہ قصہ آدم علیہ السلام کا 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آ چکا ہے نزولی ترتیب کے اندر، تو یہ 7ویں مرتبہ اور آخری مرتبہ ہے۔ باقی وضاحتیں کہیں گی انشاءاللہ وہ مکی صورتوں میں۔ اس مقام پر آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی بنیاد پر، بعد میں ایک اور مقام پڑھیں گے اور دیگر مقامات بھی پڑھیں گے، تو روح کے پھونکے جانے کی بنیاد پر، وہ بھی ذکر آگے، بلکہ آگے آیا چاہتا ہے، معاف کیجئے گا۔ تو دو بنیادیں، ایک علم کی بنیاد اور ایک روح کے پھونکے جانے کا تذکرہ، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہو گیا، علم عطا کر کے بھیج رہا ہوں، ویل ایکوپ کر کے بھیج رہا ہوں، جو ذمہ داری دے رہا ہوں اس کے ساتھ علم بھی عطا کر کے بھیج رہا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ دو باتیں، یہ سجدہ کب کرائے گئے، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا، روح کے پھونکے جانے کے بعد، وہ بعد میں ذکر آ جائے گا۔ دو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پہلی مرتبہ جب ہم پڑھتے ہیں اس مقام کو، ساتھ یہ پڑھتے ہیں، تو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ شیطان بھی کیا تھا، ابلیس بھی کیا تھا، فرشتہ تھا۔ قرآن خود مزاق کرتا ہے، کل ایک اصول ہم نے بیان کیا تھا تعارف قرآن میں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کرنے کو پہلے خود قرآن میں تلاش کرنا ہوگی، تو خود قرآن بتاتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں، کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، شیطان جنات میں سے تھا، اور پھر یہ نافرمانی کر گیا۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ بات سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جنات انسانوں کی طرح دونوں صلاحیتیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا، نام اس کا عزازیل تھا، پہلے بڑا نیک و پارسا تھا۔ البتہ جب اللہ کی نافرمانی کی سجدہ نہ کر کے تو شیطان قرار پایا، اور جب اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو مایوس ہو گیا، تو اس کا نام پڑا ابلیس۔ ابلیس کا مطلب جو مایوس ہو جائے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر چاہا، بڑا بننا چاہا، تھا تو نہیں بڑا بننا چاہا. مگر یہ بتاتے ہیں وہ مکی صورتوں میں جب یہ واقعات 6 مرتبہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آئیں گے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا ہم نے کہا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اے آدم تم بھی رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں. اما حوا کا ذکر ہے سلام علیہا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اطمینان کے ساتھ. البتہ یاد رہے کہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن کا معاملہ تھا اور یہ ایک تجرباتی تو نہ کہیں اس کو, ایک امتحان گاہ کے طور پر تو معاملہ کہہ سکتے ہیں. حقیقی جنت کا معاملہ وہ تو اس دنیا کی آزمائش سے گزرنے کے بعد پھر آخرت کے نتائج جو ملنے اس کے بعد کا معاملہ ہے. لیکن دراصل یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھا جو ہم لوگوں کے لیے آدم کی اولاد کے لیے کرایا گیا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے. ہاں ایک شرط یا ایک کنڈیشن یا ایک پابندی, ولا تقربا هذه الشجره اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا, فتكونا من الظالمين ورنہ تو تم دونوں بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. کوئی خاص درخت لوگوں کو زیادہ تلاش ہوتی ہے کون سا, اور اس تلاش میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. اصل بات جو اس واقعے سے ہمیں عملا لینا ہے اس پر ہم بات کریں گے آگے انشاءاللہ. فازلهم الشيطان عنها پھر ان دونوں کو پھسلایا اس سے, یعنی اس مقام سے وہ جو آزمائشی ایک جنت کا معاملہ ہے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا شیطان نے وہاں سے پھسلایا ان دونوں کو. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي پھر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے. اب یہاں تو یہ اتنی مختصر بات ہے لیکن مکی صورتوں میں آئے گا قسمیں بھی اس نے کھائیں, سبز باغ بھی اس نے دکھائے اور بھی اس نے خوش نما بنا کر پیش کیا. ارے یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے, فرشتے بن جاؤ گے, قسمیں کھائیں. یہ وضاحتیں مکی صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ یہاں سے, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اولاً شیطان انسان کا دشمن اور دوم انسان بھی دوسرے کے دشمن بن جایا کرتے ہیں. خاص طور پر شیطان کی پارٹی من الجنتی والناس, انسانوں بھی اس کے ایجنٹ ہیں اور جنات بھی اس کے ایجنٹ ہیں. تو اول دشمنی شیطان اور انسان کی اور دوم پھر انسانوں کے درمیان بھی دشمنی کے معاملات. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے وقتی, اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی کا معاملہ ہوگا. جاؤ اس مقام پر آزمائش کے لیے, یہ زمین یہ زندگی امتحان اور آزمائش کے لیے اور وقت معین تک کا معاملہ, ہمیشہ کے لیے نہیں. فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند کلمات, پھر رب تعالی نے ان پر نظر کرم فرمائی. وہ کلمات سورہ آراف آیت نمبر 23 میں آتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے ہمارے رب, ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ عملی پہلو ہے, خطا ہو جائے تو جھک جاؤ. شیطان اڑ گیا تھا, بات کریں گے سورہ آراف میں انشاءاللہ. خطا ہو جائے تو جھک جاؤ, اللہ سے معافی مانگ لو, معاف فرما دے گا انشاءاللہ. یہ اس واقعے سے ہمیں عملی پہلو یہ ٹو ڈوز نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمائے کہ انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. ہاں ایک اور اہم ہدایت دے کر بھیجا جا رہا ہے, فإما يأتينكم مني هدى پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, فمن تبع ہدایا پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ دوسرے علم کا بیان آ گیا جو آج بہت مسنگ ہے. پہلے علم کیا تھا؟ اشیاء کا علم, چیزوں کا علم, فزیکل سائنسز, ایکوائرڈ نالج, محنت سے, عقل سے, تجربے سے, مشاہدے سے, آبزرویشن سے حاصل ہو جانے والی معلومات یہ علم. اور اب جو علم ہے وہ علم ہدایت ہے, یہ ریویلڈ نالج ہے. یہ انسان اپنی محنت سے کما نہیں سکتا, یہ اللہ کی عطا سے عطا ہوتی تھی, وہ دروازہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے. یہ علم ہدایت ہے. جب میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے, جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور یہی ہدایت پہلی وحی میں بھی ہے, اقرا بسم ربک پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے. اقرا کے نام سے بڑے بعض چینلز نے جو ہے وہ پروگرامز کیے اور یو ایس ایڈ والوں نے بھی بڑا پیسہ دیا, سب کچھ دیا, مگر اس سارے اقرا میں سے اللہ کا نام مائنس ہو گیا اور حد یہ اقبال بھی مائنس ہو گیا. میں خود اس کا گواہ ہوں، ایک پوری نشست ہوئی اور کچھ ریکارڈنگ ہوئی، سارا مائنس کر دیا، اقبال بھی کوٹ ہونے نہیں دے رہے اب تو. یہ وہ اقبال جو اس دور کا بقول ہمارے استاد ڈاکٹر سارا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمان القرآن ہے، وہ بھی مائنس سلیبس ہے. تو آج فساد کیوں زمین پر؟ ٹیکنالوجی تو بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، 100 برس پہلے جو ٹیکنالوجی آج تو زیادہ ہے نا، 100 برس پہلے ریسرچ تھی آج تو زیادہ ہے نا، 100 برس پہلے جو نمبر آف پی ایچ ڈی سے آج تو زیادہ ہے نا. بتائیے 100 برس پہلے دنیا زیادہ مصیبت میں تھی، آج زیادہ ہے جی. واٹ از مسنگ دین؟ ٹیکنالوجی وی ہیو، ریسرچ وی ہیو، پی ایچ ڈیز وی ہیو، یونیورسٹیز وی ہیو. واٹ از مسنگ؟ دا ڈیوائن گائیڈنس. یہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. اسی ایک انگریز مفکر کہتا ہے ہم نے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، جہاز بڑے بڑے جہاز بنا لیے، ناسا کی شٹل کہاں تک جا رہی، اور ہم نے سمندر کی تہ میں جا کے تیرنا سیکھ لیا. اگست سے تو ہم نے بھی بنا لی نا، دوسرے بھی ویلنس لگے ہیں، اللہ حفاظت رکھے اس ملک کی. سمندر کی تہ میں جا کے مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، اور اوپر فضا میں جا کے پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، مگر زمین پر انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا نہیں سیکھ سکے. واٹ از دس علم ہدایت؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بس جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے برعکس وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہ اس میں رہنے والے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ 4 رکوع مکمل ہوئے سورۃ البقرہ کے، اور ایک مزاد ابھی اور بعد میں بھی مجھے کرنی ہے. جب تک ہم مدنی صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو ذرا ٹھہر ٹھہر کا مطالعہ کریں گے، مدنی صورتوں میں تفصیل زیادہ ہے، اور جب انشاءاللہ مکی صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں تفصیل کی ضرورت زیادہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. البتہ اب جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے 5واں رکوع، یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے، اور بنی اسرائیل میں یہود بھی شامل، نصارہ بھی شامل. البتہ سورۃ البقرہ میں زیادہ ذکر یہود کا آئے گا. ذہن میں رکھیے سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور مدینہ میں یہود کے قبائل آباد ہیں، ان سے انٹریکشن بھی ہوگا. دوسرا یہ کہ ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے جنہیں پیغمبروں کا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے چنا تھا. آج امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت ہے، ہم سے پہلے یہ لوگ امت مسلمہ تھے. اب ہماری رہنمائی اور ہماری سبق آموزی اور ہماری عبرت کے لیے اللہ نے البقرہ میں پہلے ان کا ذکر کیا. ہم مسلمانوں سے باقاعدہ خطاب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں کچھ آئے گا، اور باقاعدہ شروع ہوگا البقرہ کی 153 سے. 150 آیات کے بعد ہم سے خطاب شروع ہوگا، اور ہم سے پہلے ان کا ذکر کیوں؟ ہم سے پہلے یہ امت تھے، دیکھ لو ان کی کرتوت کیا تھے، ان کی حرکتیں کیا تھی، کیوں ان پر اللہ کا عذاب آیا، کیوں یہ رسوا کیے گئے، کیوں یہ دلیل کیے گئے. حالانکہ فضیلت والے تو وہ بھی ذکر آ رہے ہیں، مگر کیا ایسا کچھ کیا؟ وہ پوری 4 شیٹ ہے جو اس سورہ البقرہ میں ہمارے سامنے آئے گی. البتہ بنی اسرائیل کا ذکر مکی صورتوں میں بھی بہت آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ امت بنے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 550 سے زائد آیات میں آیا ہے. تو یہ بیان مکی صورتوں میں بھی زیادہ آئے گا ہمارے سامنے انشاءاللہ. اور یہاں وہ حدیث بھی ہم دہرا لیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب بارہا سناتے تھے، امریکہ میں کسی لیکچر کی تیاری کے دوران یہ حدیث ان کے سامنے آئی، اور یہ سورہ بقرہ کے مضامین کہتے کھلے. کیسے؟ وہ حدیث جامع ترمذی کی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل پیر مشابہ ہوتا ہے. تو اگزیکٹلی جو ان کے یہاں بیتا یا ہوا اور اس پر ان پر اللہ کا عذاب آیا، آج ہم امت کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی کچھ اسی دور سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، اور کچھ اسی طرح کی کیفیات سے دو چار ہیں. تو یہ انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے. ہم مسلمانوں سے خطاب سے پہلے پچھلی امت بنی اسرائیل کا تذکرہ ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے. اگلا رکو 5واں رکو، ان کو دعوت دی جا رہی ہے حق قبول کرنے کی، یہ آخری پیغمبر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ. اور اس سے اگلے رکوع سے تفصیل 9 رکوعوں میں ایک 4 شیٹ کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے بنی اسرائیل خصوصاً یہود کے تعلق سے آئے گا. ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یہ ہبریو ہے عبرانی زبان، اور اسر کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، اسرائیل اللہ کا بندہ. یہ بڑا پیارا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، ویسے ایک ملک الگ بحث ہے، اس کی ترجمہ بڑا پیارا ہے، اسرائیل اللہ کا بندہ. تو یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم اور مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا فاذکرونی اذکرکم سورۃ البقرہ آیت 152 تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرے عہد کو پورا کرو میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا وایا فرحبون اور مجھ ہی سے ڈرو ایک عہد کیا تھا تمہارے پیغمبروں نے تمہیں بتایا جب آخری رسول آئیں تو ان پر ایمان لانا تو آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے یعنی تورات ولا تكونوا اول كافر به اور اس کے اول کافر تو نہ بنو خاص طور پر یہود کے علماء قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے سورۃ البقرہ میں آگے پڑھیں گے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یہ ایسے پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں علامتیں موجود ہیں پہچانتے بھی ہیں مگر حسد آڑے آ رہا ہے یہ ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ ولا تكون اول كافر به اور اس کے اول کافر نہ بنو ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت وصول نہ کرو وإياي فاتقون اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو کیا مطلب دنیا کے چنٹکوں کی خاطر تم حق کو جھٹلا رہے ہو تمہیں یہ فکر ہو گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم رسول مان لو گے تو تمہارے جبے قبے ختم ہو جائیں گے تم جو مال لوگوں سے بٹورتے ہو من چاہی باتیں شریعت کے نام پر ان کو بتا کر پیسہ بٹورتے ہو وہ تمہارے سارے یہ لچھن ختم ہو جائیں گے تمہارے مزے ختم ہو جائیں گے اس وجہ سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کرتے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میری آیات کے بس پوری قیمت وصول نہ کرو وإیایا فاتقون اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو ولا تلبسوا الحق بالباطل اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو وتکتم الحق وانتم تعلمون اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ یہ خصوصاً ان کے علماء کو بھی سمجھایا جا رہا ہے واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو ویسے تو نماز کی اہمیت اپنی جگہ زکات کی اہمیت اپنی جگہ ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی یہاں خاص بات کیا ہے وہ نماز قائم کرو تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو ہر حق کا ساتھ دو زکات دیتے رہو تاکہ مال کی محبت دل سے نکلے ورنہ مال کی محبت کا بت بنا کر تم نے پیغمبر کی دعوت کو رد کر کے دنیا جو ہے وہ بنانے کے چکر میں آخرت برباد کر لی تو نماز قائم کرو زکات ادا کرو ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ان کے ہاں رکوع میں بھی کمی واقع ہو گئی تھی نماز کے ادا کرنے میں اور جماعت کی پابندی نماز با جماعت کی پابندی میں بھی کمی واقع ہو گئی تھی اللہ ہم سب کو مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم کی گئی ہے رمضان بہترین مہینہ ہے مشق بھی ہو جائے گی اللہ کرے کہ رمضان کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ علماء یہود کو بھی کہا جا رہا ہے جب ان سے کہا جاتا بھائی تو دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ تو موسیٰ کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو تورات کا بھی ذکر کر رہے ہیں آگے ہم پڑھیں گے تورات کے جو 10 کمانڈمنٹس مشہور ہیں 10 بڑے بڑے احکامات ان کا قرآن کو ورژن بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں اس سے پہلے سورہ نام میں بھی کچھ ذکر آ جائے گا تو جا کے عوام ان کی کہتی بھائی یہ بھی تو اچھی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہاں ہاں اچھی بات کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں اندر خانے کچھ اور ہی ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو تم تو جاننے والے ہو یہ ہے علماء یہود کا مقام اور یہ بڑی تعداد کو لے ڈوبے علماء کا مقام بڑا بلند بھی ہے بڑا حساس بھی ہوتا ہے عوام آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہی ہوتی اور ان کی عوام کو ان کے علماء یہود کی بات ہو رہی علماء سو کی بات ہو رہی مروا ڈالا دنیا پرستی میں ڈوب گئے افلا تعقلون کیا تو مقصد سے کام نہیں لیتے اور عمومی طور پر بات کیا ہے جو لوگ بھی دین کی دعوت کا کام کریں مجھے بھی کرنا ہے آپ کو کرنا ہے اس امت کو اسی کام کے لیے برپا کیا گیا تو ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے خود اس کے مطابق عمل نہ کریں تو یہ بات بھی درست نہیں ہے قرآن فرماتا ہے سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں لما تقولون ما لا تفعلون کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو یعنی تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. اور ان سے مراد کیا ہے؟ یہ مال کی محبت سے روکو، یہ دنیا کی محبت سے روکو. یہ صبر کرو گے تو حق قبول بھی کرو گے اور حق کا ساتھ بھی دو گے. بس صلاح اور نماز سے مدد حاصل کرو. وہی بات، نماز ایمان کی آبیاری کرتی ہے، نماز خوف خدا بھی پیدا کرے گی، اور دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو بندہ حق کا ساتھ دے گا، باطل کا ساتھ نہیں دے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور وہ ہے تو بڑی دشوار اور بڑی بھاری مگر ان پر نہیں جو خشوع یعنی عاجزی اختیار کرنے والے ہوں. جن کے دل میں خوف خدا ہو ان پر نماز دشوار نہیں ہوتی. محبت بھی ہو، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا، محبت ہوگی تو اللہ کی پکار کا انتظار رہے گا، اللہ ہمیں ایسا ذوق و شوق بھی عطا فرمائے. اور جن کے دل میں خوف خدا ہے، اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مسڈ کال کا جواب تو ہم سب دیتے ہیں نا، ابھی بھی ہوگی تو شاید بیٹھے بیٹھے بھی دے لیں، جو کہ نہیں کرنا، ہم نے قرآن کی محفل کا ادب ہے، بتایا بھی گیا ہے. لیکن مسڈ کال کا جواب دیے بغیر چین نہیں آتا. اور روزانہ ایک کال کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 5 مرتبہ. کون سی؟ نماز کی. رمضان میں بھی آ رہی ہے، رمضان کے بعد بھی آئے گی انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو پوری زندگی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہے تو ایک بڑا بھاری معاملہ، مشکل لگتا ہے. الا علی الخاشعین، مگر ان پر نہیں کہ جو عاجزی کرنے والے ہوں. کون ہے وہ عاجزی کرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. کیا مطلب؟ جنہیں خیال ہے کہ کل اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، اور جن کو یہ بھی پتا ہے، ہم مسلمانوں کی بات ہو جائے، تبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہوا تو باقی معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. دوسرے حدیث سے فرمایا کہ صلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اسے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو فراموش کر دیا، ضائع کر دیا، اس نے گویا دین کی عمارت کو ہی ضائع کر دیا. اللہ ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت کی توفیق